الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت میں نے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج جو جمعہ کا دن ہے, پہلی بات تو یہ کہ آج کا دن جمعہ کا ہے, یہ خصوصیت. جمعہ کے ساتھ ساتھ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور اس کے ساتھ رمضان کا آخری روزہ بھی ہے اور پھر چھٹی کا دن بھی ہے. تو یہ چار چیزیں ایک جمعہ میں ذرا کم ہی جمع ہوتی ہیں. کسی جمعہ میں یہ چار پانچ چیزیں اکٹھی ہو کے آ جائیں, یہ مشکل سے ہوتا ہے. اس لیے توقع یہ ہے کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بات سنیے گا, سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ پرانے لوگ تو ہیں, نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں اور وہ پھر پورے سال پکڑائی میں نہیں آئیں گے. بہت سے نئے لوگ ایسے ہیں جو پورے سال پکڑائی میں نہیں آئیں گے, کیونکہ پورے سال پھر اس طرح کا جمعہ آنا جو آخری جمعہ بھی ہو, رمضان کا آخری روزہ بھی ہو, رمضان بھی ہو, چھٹی کا دن بھی ہو, یہ ساری چیزیں ہوں. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو پورے سال نماز نہیں پڑھتے, لیکن جب کسی دن میں بہت ساری خصوصیات جمع ہو جائیں, نماز بھی جمعے کی, دن بھی جمعے کا, اور جمعہ بھی آخری, روزہ بھی آخری, رمضان, تو پھر وہ کہتے ہیں چلو انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا ہی لو, آئی جاتے ہیں. تو آج بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آج نہائے ہوں گے اور نماز پڑھنے آئے ہوں گے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آج نہائے ہوں گے, اب ان کو کل نہانے کی ضرورت نہیں رہے گی. خیر, میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں, انما عند اللہ هو خیر لکم, دیکھو بھائی, جب انسان کلمہ پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ کہتا ہے, تو اس نے اللہ سے کچھ معاہدے کر لیے, ایگریمنٹ کر لیے, معاہدہ ہو گیا اس کا اللہ کے ساتھ. معاہدہ کیا ہوا؟ سب سے پہلا معاہدہ یہ ہوا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, غوث اعظم مشکل کشا, فلاں مشکل کشا, فلاں سے بھی ہوتا ہے, فلاں سے بھی ہوتا ہے, مزار پہ بھی چلے جاؤ, فلاں سے بھی, یہ کام اگر کرنا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ یہ کام ہندو ہم سے زیادہ اچھا کر لیتے. ہندو جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو پتھروں کے بنے ہوئے بت ہیں یہ ہمارے بھگوان ہیں, تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ بت خود ہماری بگڑی بناتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مانگیں گے ان سے, بگڑی بنائے گا کون؟ بھگوان جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے. وہ یہ نہیں کہتے یہ ڈائریکٹ کرے گا, کرے گا کون؟ وہ. تو اللہ تبھی کہتے کہ جب وہ کرے گا تو پھر اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ کرتا کوئی اور ہے, مانگتے کسی اور سے ہو. آپ پڑوسیوں سے جا کے کوئی بھیک مانگتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ میری مدد میرے ابا کر سکتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, تو باپ کو غصہ آئے گا نا کہ جب میں تیرا باپ ہوں, میں تیرے لیے ساری چیزیں پوری کر کے دیتا ہوں, تو ان سے جا کے کیوں مانگتا ہے؟ تو اسی طرح میرے بھائی, سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اپنا عقیدہ درست کر لو, سمجھ رہے ہو؟ عقیدے میں سب سے بڑی خرابی اس زمانے میں کیا ہے؟ غیر اللہ کی پکار. غیر اللہ کی بولو بھائی پکار. مسلمان کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا. اور یاد رکھو, کسی نے اللہ کے سوا کسی کو پکارا حاجات میں تو وہ ساری زندگی کتنی ہی عبادت کر لے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے, من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا. شریک کرنے کا مطلب یہ جو میں بتا رہا ہوں, شریک کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ جیسا دوسرا اللہ کسی کو مانتا ہے. وہ ایسا دنیا میں کوئی مشرک نہیں گزرا جو دو اللہ کا قائل ہو. ساری دنیا کے سارے مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے, مگر اللہ نے اپنے اختیارات تقسیم کیے ہوئے ہیں. تھوڑا سا اختیار اللہ نے نبی کو بھی دے دیا, تھوڑا سا اختیار اللہ نے فلاں بزرگ کو بھی دے دیا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے سارے اختیارات کس کے پاس رکھے ہیں؟ اپنے پاس. کسی کو ذرہ برابر بھی کچھ بھی اختیار نہیں دیا ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر بارش فرشتے کیوں برساتے ہیں؟ ہیں بھائی, اگر اللہ نے ان کو اختیارات نہ دیے ہوتے تو فرشتے کیوں بارش برساتے ہیں؟ روح کون قبض کرتا ہے بتائیں بھائی؟ نام تو پتہ ہونا چاہیے. اتنے اچھے ملاقات جس سے ہونی ہوتی ہے بہرحال, اس کے بارے میں کچھ معلومات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اسرائیل لوگوں نے نام تو مشہور کیا ہوا ہے, مگر اس کو ملک الموت کہتے ہیں. اسرائیل کسی حدیث سے ثابت نہیں, ملک الموت, موت کا فرشتہ. تو بھائی جب سارے کام اللہ ہی کرتا ہے, زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں, موت بھی اللہ کے ہاتھ میں, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر فرشتہ روح قبض کرتا ہے, اس کا مطلب اللہ نے اختیار کس کو دیا ہے؟ موت کا. فرشتے کو بھی دے دیا. یہ مشرکین کی باتیں میں کر رہا ہوں, وہ یہ دلائل دیتے ہیں, کیونکہ آپ یہاں سے جب توحید کی بات سن کے جائیں گے پھر کسی کا واسطہ پڑے گا, پھر وہ آپ کو الٹی پٹیاں پڑھانا شروع کر دے گا, تو وہ ایسی باتیں گھمانا شروع کر دے گا. سمجھ لیں؟ تو یاد رکھو اس کا جواب, اس کا جواب سنیں اچھی طرح. ایک ہے کسی کو اختیار دے دینا اور ایک ہے کسی سے کام لے لینا, دونوں میں فرق ہے. ہم قلم سے لکھتے ہیں تو کیا قلم کو لکھنے کا اختیار دے رہے ہیں یا قلم سے لکھنے کا کام لے رہے ہیں؟ بھائی روزہ آخری ہے, تھوڑی سی توانائی خرچ کر لیں تو انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ افطاری تک انشاءاللہ رہیں گے. تھوڑا بول لیں سب لوگ تاکہ مجھے بات کرنے میں بھی سکون ہو, تسلی ہو, بھائی سن رہے ہیں بات. دوبارہ سوال کروں, قلم سے ہم لکھتے ہیں, پین کہہ لیں انگلش میں, قلم پتہ نہیں کسی کے سمجھ میں آئے نہ آئے, پین سے ہم لکھتے ہیں تو پین کو ہم نے لکھنے کا اختیار دیا ہے یا لکھنے کا کام لیا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ اپنی مخلوق سے کام تو لے لیتے ہیں, کام کرنے کے اختیارات نہیں دیتے. جس سے اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے, تو اللہ نے کیا نبی کو چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا اختیار دیا ہے یا نبی کے انگلی سے چاند کے توڑنے کا کام لیا ہے؟ کام لیا, اختیار نہیں دیا. انبیاء کے جتنے معجزے ہیں اور اولیاء اللہ کی جتنی کرامتیں ہیں وہ سب اسی پر مبنی ہیں کہ اللہ ان سے کام لے لیتے ہیں, اختیارات نہیں دیتے. اولیاء اللہ کی کرامتیں بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ, قرآن سے ثابت ہیں, احادیث سے ثابت ہیں. حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں میں ایک شخص کوڑ کے مریض پہ ہاتھ رکھتا شفا مل جاتی, نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا بینائی لوٹ آتی. اب یہ اس کو بینائی واپس کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا, بلکہ اللہ بینائی لوٹا خود رہے ہیں. ہاتھ کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ اس کا استعمال ہو رہا ہے. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ٹیکنیکل فرق, باریک فرق کیا ہے؟ کسی سے کام لینا اور کسی کو اختیار دینا. ممکن ہے کوئی کہے بھائی نتیجہ تو وہی نکلا گھوم پھر کے, ना 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 ना, नतीजा वो नहीं निकला। जब किसी से काम लिया जाता है, काम लिया जाता है, इख्तियारात नहीं दिए जाते, तो काम लेते हुए, काम लेते हुए उसको पुकारा नहीं जाता, बल्कि पुकारा उसको जाता है जो काम लेने वाला है। कलम से लिखने का काम लिया जाता है, कलम को लिखने के इख्तियारात नहीं दिए, लिहाजा आपने कोई तहरीर लिखवानी है तो कलम से बात नहीं करोगे, कातिब से बात करोगे। आ रही है समझ में? यहां तक जिनकी समझ में आ गई हाथ खड़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी ताकत है कि हाथ ऊपर अभी हो रहा है, अल्लाह ने चाहा तो बोलने की भी कुछ थोड़ी थोड़ी सी आ जाएगी। तो जिससे काम लिया जाता है ना, उसको पुकारा नहीं जाता। जैसे अल्लाह मौत का काम किससे लेते हैं, अभी फरिश्ते का बताया था मैंने, मलकुल मौत। अब अगर किसी को जिंदगी चाहिए कि मैं ना मरूं, तो फरिश्ते को पुकारता है या अल्लाह को? क्योंकि उसको पता है कि मलकुल मौत को अल्लाह ने रूह कब्ज करने का काम तो अल्लाह उससे ले रहे हैं, मगर मौत देने का या रूह कब्ज करने का असल इख्तियार इसके पास नहीं है, बल्कि अल्लाह के पास है। इसलिए वहां से इसको ऑर्डर आएगा तो ये तो मजबूर है, तो इसको पुकारने का फायदा नहीं है। पुकारो किसको? जो इसको भेज रहा है। शिर्क और तौहीद में सबसे बड़ा फर्क यही है कि मुशरिक किसी के जाहिरी इख्तियारात को देख के उससे मांगना शुरू कर देता है, और तौहीद परस्त ये देखता है कि इससे काम कौन ले रहा है। ला तस्जुदु लिश्शम्सि वला लिल्कमर वस्जुदु लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्न इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। फरमाया, ना सूरज को सजदा करो ना चांद को सजदा करो। चांद की रोशनी ऐसी मीठी, उसे देखकर दिल चाहता है कि सजदा कर लें, इसे माबूद बना लें। सूरज इतनी खिदमत कर रहा है इंसान की, और ऐसी रोशनी बरसा रहा है, और इतना खूबसूरत है कि उसे देख के दिल चाहता है कि इसको अपना माबूद बना लें। तभी दुनिया की बहुत सारी कौमें सूरज की इबादत करती हैं, बहुत सारी चांद की इबादत करती हैं। अल्लाह ने फरमाया कि तुम जो है हकीकत पसंद बनो, हकीकत पसंद, ज़ाहिरी हुसन को देख के मुतासिर ना हो। ला तस्जुदु लिश्शम्स वला लिल्कमर, इनको सजदा ना करो। वस्जुदु लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, ये देखो इनके बनाने वाला कैसा है, जिसने इनको बनाया उनको सजदा करो। अब कोई ये कहे कि सूरज मेरी इतनी खिदमत करता है मैं क्यों उसे सजदा ना करूँ, चाँद मेरी इतनी खिदमत करता है मैं उसे सजदा ना करूँ, और सूरज जो है इतनी मेरी खिदमत कर रहा है, तो बात यह है कि सूरज ये काम खुद से नहीं कर रहा, सूरज को इस काम पे लगाया गया है। तो भाई जिसने लगाया है, इबादत सिर्फ उसी की होगी, पुकारा सिर्फ उसी को जाएगा। तो यह है तौहीद, और एतदाल वाली तौहीद है ये, इसे क्या कहते हैं? और एक तौहीद में गुलूह भी है, होती तौहीद है मगर नजर शिर्क आ रहा होता है, होती क्या है मगर लगती क्या है शिर्क। ये दूसरी तरफ भी गुलूह, जैसे एक तौहीदी फिरका निकला हुआ है आज, उसने अपना नाम ही क्या रखा हुआ है, तौहीदी फिरका। उसे जहां तौहीद हो वहां भी शिर्क नजर आता है, उसकी नजर में वो चार छह अफराद के अलावा बाकी तमाम के तमाम दायरे इस्लाम से खारिज। उन्होंने कहीं पढ़ लिया फजाइल सदकात में फला बुजुर्ग की करामत, तो फजाइल सदकात के मुअल्लिफ शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह उनकी नज़र में दायरे इस्लाम से माज़ल्ला खारिज। ये वो लोग हैं जो सेंसलेस समझते हैं। इन लोगों को देख लें, करामात का जो तस्करा किया है, करामात, ऐसे जा रहे थे बुजुर्ग उनके साथ ऐसे हो गया, ऐसे जा रहे थे ऐसे हो गया। तो अगर कोई शख्स किसी बुजुर्ग की करामत का कायल है और करामत की हकीकत को समझता है, जैसे कि शेखुल हदीस समझते थे, करामत की हकीकत क्या है, काम कौन कर रहा है, अल्लाह, ले किससे रहा है, इससे, तो इससे अल्लाह पर एतमाद और बढ़ता है, अल्लाह की ताकत और कुदरत पर एतमाद बढ़ता है, उस बुजुर्ग की ताकत पर एतमाद नहीं बढ़ता। بلکہ اللہ کی طاقت پر اعتماد آتا ہے کہ اللہ اتنا طاقتور ہے کہ کسی سے بھی کوئی بھی کام لے سکتا ہے۔ حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اللہ نے اولاد دی یا نہیں دی، یہ حضرت مریم کی کرامت ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ کسی عورت کو شوہر کے بغیر اولاد ہونا ممکن نہیں، حضرت مریم کی کرامت کے بغیر شوہر کے اولاد ملی، مگر یہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی، کیونکہ یہ حضرت مریم کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ یہ تبھی اللہ نے جہاں بھی مثال دی حضرت عیسیٰ کی، اللہ نے کیا فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے، آدم کو کہ نہ باپ نہ ماں، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، مٹی سے بنایا اور کہا بن جا، بن گیا۔ تو عیسیٰ کی تو پھر بھی ماں تھی، تو اللہ بتا رہا ہے یہودیوں کو کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، عیسائیوں کو اللہ بتا رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ بغیر باپ کے انسان کیسے پیدا ہو گیا، یہ تو خدا کے بیٹے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، آدم کے تو نہ باپ نہ ماں، تو یہاں اللہ اپنی طاقت کے دلائل لے رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ یہ حضرت مریم کا کمال نہیں ہے، بلکہ کس کا کمال ہے؟ اب کوئی اپنی کتاب میں لکھتے کہ ایک زمانے میں ایک خاتون گزری تھیں، اتنی ولی اللہ تھیں، اتنی اللہ والی تھیں، اتنی نیک تھیں، تہجد گزار تھیں، اور ایسی نیک تھیں، شادی ہوئی نہیں مگر بیٹا پیدا ہو گیا۔ او کافر کافر، دار اسلام سے ایک توحیدی فرقہ وجود میں آ جائے گا کہ یہ جو ہے نا اس کتاب کے مصنف کیا ہیں، دار اسلام سے خارج انہوں نے کا شوہر کے بغیر، حالانکہ کسی پیغمبر کے ہاں بڑی بڑی اولیاء اللہ گزری ہیں، ان کے شوہر کے بغیر بیٹا پیدا نہیں ہوا، مگر ان کے ہو جاتا ہے۔ تو یہ کرامت ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات کہ کرامت کے صدور کے لیے ضروری ہے کہ جو صاحب کرامت ہو وہ متبع شریعت ہو۔ یہ جو عامل ہوتے ہیں نا دو ٹکے کے، چاہے ان کی خوبصورت داڑیاں ہوں، چاہے ان کے ماتھے پہ سجدے کا محراب ہو، ان کے ہاتھ سے جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں یہ کرامت نہیں ہوتی، یہ شیطانی تصرفات اور شعبدے بازیاں ہوتی ہیں۔ ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں تاکہ یہ میرا موضوع مکمل ہو جائے جو میں آج سوچ کے آیا ہوں۔ چھوٹی سی بات، عامل لوگ ایک کام کرتے ہیں، آپ کے گھر جائیں گے اور جنات بھگائیں گے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو مٹکے نظر آئیں گے، مٹکے ٹوٹیں گے، اس میں سے سوئیاں نکلیں گی، اس میں سے گند بلا نکلے گا، سمجھ رہے ہو؟ اور عامل کہے گا کہ میں نے یہ جادو تھا جو میں فلاں جگہ سے دفن تھا نکال کے لا کے آپ کے گھر میں یہ میں نے مٹکے توڑ دیے۔ انڈے توڑتے ہیں اس میں سے سوئیاں نکلتی ہیں، یہ بھی شعبدے بازی، ہاتھ کی صفائی ہے۔ اور مٹکے ٹوٹتے ہیں اس میں سے گندے انڈے اور سڑی ہوئی چیزیں نکلتی ہیں، اور وہ کہتا ہے یہ جادو فلاں جگہ دفن تھا جو میں نے یہاں لا کے توڑ دیا۔ پھر وہ اس کی صفائی بھی کرتے ہیں کہ جادو تو یہ تھا، اب میں اس جادو کو ختم کر رہی ہوں، تو جو بھی جادو صرف حاضر ہوا ہے، اب یہ جادو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چو، جادو غائب۔ یہ ڈرامہ ہوتا کیا ہے، یہ سنیے، ہوتا یہ ہے کہ عامل پہلے آئے گا، آپ کے گھر کو سونگ کے جائے گا، وہ جب سونگ رہا ہوتا ہے نا وہ جن نہیں چیک کر رہا ہوتا، وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں روشن دان ہے، کہاں کہاں کھڑکی ہے، پتلی گلی کدھر ہے، چوڑی گلی کدھر ہے، سمجھ رہے ہو؟ چوڑی گلی کدھر اور پتلی گلی کا دروازہ کدھر، کہاں سے کنڈی کھولی جا سکتی ہے، کہاں سے نہیں، سمجھ رہے ہو؟ پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنی ٹیم کو لے کر آتا ہے، آپ کے سامنے نہیں، اپنی ٹیم کو ادھر ادھر کھڑا کر دے گا، رابطہ ہوتا ہے ان کا آپس میں، پھر آپ سب کو بٹھا دے گا خاندان والوں کو کہ ادھر آ کے بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھو، میں جادو نکال رہا ہوں۔ ان سب کو لگا دیا کس پہ، ادھر روشن دان کے پیچھے کھڑا کر دیا، دو چار آدمیوں کو یہاں سے مٹکے پھینک دینا، یہ مسٹنڈے بنے ہوئے سارے اس فراڈی کے کہ بھئی یہ حضرت جی کچھ کر رہے ہیں، ان کے کیونکہ سفید داڑھی ہے ماشاءاللہ اتنی بڑی ہے، اور محراب باقاعدہ آرڈر پہ بنوایا جاتا ہے ماتھے کا جو ہے نا۔ تو ایسے کر کے رہا کہ وہ انڈے آ کے گرے، پھر جب وہ کہتے ہیں کہ اب جا کے دیکھیں آپ، تو کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، بعض دفعہ انہی کے سامنے آ کے گرتا ہے، وہ ایسی لوکیشن پہ بٹھاتے ہیں بالکل طریقے کے ساتھ، آپ حیران یار یہ۔ پھر ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر، یہ بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں، بہت ہی پہنچے ہوئے. اچھا وہ یہ بھی کہتا ہے درمیان میں کسی کی آنکھ کھلی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، اس کو پتا ہے میں پکڑا جاؤں گا تو کہاں سے ذمہ دار رہوں. ہاتھ کی صفائی اور شعبد بازی یہ فن ہے باقاعدہ. اب تو انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھو دھڑوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، ٹانگے الگ سر الگ. لیکن انگریز میں اور یہاں کے بدماشوں میں ایک فرق ہے کہ انگریز اس چیز کو بزرگی شو نہیں کرتا اور اپنی بزرگی کے پیسے کیش نہیں کراتا، وہ اس شعبدے کو شعبدہ کہہ کے پیسے کماتا ہے. کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی ہے، دیکھو بھائی کسی کے پیسے ملتے ہیں یہ حلال ہے. بعض دفعہ گورے حلال کماتے ہیں، مسلمان حرام کما رہے ہوتے ہیں. وہ بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ کرتب ہے، کرتب کے تو پیسے لیے جا سکتے ہیں. بھائی یہ کوئی میری بزرگی یا میری کرامت نہیں ہے، یہ تو ایک ہاتھ کی صفائی ہے. دیکھو لوگ حیران ہوتے ہیں، واہ بھائی واہ کیسے رومال سے کبوتر بنا دیا. وہ بتاتے ہیں بنا نہیں رہے، بس ہاتھ کی صفائی ہے. لیکن یہاں جب کوئی چیز آئے گی تو مذہبی لوگ کیا کرتے ہیں اس کو، ہماری کرامت. ہماری کیا ہے؟ انڈے توڑ دیے، سوئیاں نکال دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا. جو ایسے انڈے توڑا کرے اس کے سر پہ 25-30 انڈے توڑا کرے آپ، تو یہ فراڈی ہے. چاہے دارالعلوم کرنگی کا فارغ ہو، یہ بتا دوں میں، پھر فون آئے گا وہ دارالعلوم کرنگی میں حضرت جی کے خلیفہ ہیں، خلیفہ ہو، جامعۃ الرشید میں کوئی بہت اچھی اس پر ہو، پوسٹ پر ہو، استاد ہو، بنوری ٹاؤن کے بہت بڑا مفتی ہو، کچھ بھی ہو، تبلیغی جماعت میں ریونڈ میں بیانات ہوتے ہوں. تبلیغ والے تو ایسے آدمی کو بیان دیتے نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں فرضی. یا وہ جہاد میں افغانستان میں اس کے سارا خاندان شہید ہو چکا ہو، لیکن یہ آدمی کیا ہے؟ فراڈی ہے. فراڈی نہیں ہے، دماغی توازن خراب ہے، الٹی الٹی باتیں پھینک رہے بیٹھ گئے. سمجھ رہے بات کو؟ مجھے کہتے ہیں جامعۃ الرشید میں فلاں صاحب ہیں وہ یہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ فلاں صاحب بہت نیک ہیں، مگر وہ بےچارے دماغی توازن ان کا خراب ہو گیا ہے، تو ہو جاتا ہے خراب. ایک صاحب کہنے لگے بہت نیک پرہیزگار ہیں جامعۃ الرشید میں، بڑے نیک عالم ہیں. وہ کہنے لگے کہ میں نے 10,00,000 جنات جلائے ہیں. تو میں نے طلبہ سے کہا دیکھو دماغی توازن خراب ہونے کی ڈیفینیشن یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جلائے ہوں گے، آپ کو کیا پتا. ایک آدمی دعویٰ کرے کہ میں نے 10,000 انسانوں کو قتل کیا ہے، ایک کو قتل کا دعویٰ کرے ایجنسی حرکت میں آ جائے گی، بھائی ہو سکتا ہے. دو کے قتل کا دعویٰ کرے پولیس بھی آ جائے گی، تین کے قتل کا دعویٰ کرے کیس بنے گا. آپ نے کہا میں نے 1,00,000 بندے مارے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہے جانے کیا، کتنے کیس بنائے اس کے اوپر. تو 10,00,000 جنات کو جلایا، اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ پاگل ہے جانے. تو یہ جتنے بھی ہوتے ہیں انہوں نے ایک آدھ جن کو نہیں جلایا ہوتا، انہوں نے سب نے بہت سارے جلائے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ خود ان کے پاگل ہونے کی علامت، جیسے حکیم کے پاگل ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے دوا سے آج ایسے ایسے لوگ ٹھیک ہو گئے جن کو فلاں 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 ہاسپٹل نے بھی کیا کر دیا تھا، جواب دے دیا. ایک آدھ تو چلو مریض ٹھیک ہو گیا، لیکن ایسے ہزاروں ہیں. اس کا مطلب ہے یہ چھوڑو ہے، اس کو خود علاج کی ضرورت ہے. تو حکیم بھی بہت سارے چھوڑو ہوتے ہیں. کسی بھی فیلڈ میں جو بہت بڑا چھوڑو ہے تو سمجھ لو کہ وہ فراڈی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے سارے علوم اس پہ نازل کیے ہوں باقی سارے کیا ہوں، بے وقوف ہوں، ایسا ہوتا نہیں. تو خیر میں جلدی سے اپنی بات کی طرف آتا ہوں اور سمیٹتا ہوں اس کو. تو میرے بھائی پہلی بات کیا ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، تو جامعۃ الرشید میرا اپنا ذاتی ادارہ ہے، یہ بتا دوں، کہیں آپ سمجھیں میں وہاں کے کسی استاد کو پاگل کہہ رہا ہوں تو اس کو میں جامعہ کو معتبر نہیں مانتا. میں تو خود وہیں سے پلا بڑا، وہیں پڑھا، وہیں پڑھایا، سب کچھ وہیں سے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں اپنے اور غیر میں فرق نہیں کرتا، عاملوں کے معاملے میں، سمجھ رہے ہو، اپنے میں اور غیروں میں فرق نہیں کرتا، یہ بتانا مقصد ہے. تو میرے بھائی ہم نے کلمہ پڑھ کے پہلا معاملہ تو ہمارا کیا ہوا؟ توحید. تو آج کے بعد، بلکہ جب سے ہم نے کلمہ پڑھا اس کے بعد سے، اگر کسی نے نہ کیا ہو تو توبہ کرے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے نہیں پکاریں. اور یہ جو ہوتا ہے نا پولیس پہ ہیلپ لائن فون کیا تو یہ مدد کے لیے پکارا، یہ وہ مدد نہیں ہے جو شرک ہے، یہ وہ مدد ہے جو اسباب کے تحت آتی ہے. اسباب کے تحت میں کسی سے کہتا ہوں پانی لے آؤ تو وہ دو ٹانگوں پہ چل کے جائے گا، کولر کھولے گا، نلکا کھولے گا. پانی کی خصلت ہے کہ اوپر سے نیچے جاتا ہے، تو نیچے گلاس ہوگا تو وہ. یہ سب اسباب کے تحت کام ہو رہے ہیں. اس طرح کا مانگنا یہ شرک نہیں ہے. شرک وہ مانگنا ہے جو اسباب سے ہٹ کر ہو. آپ کو بتایا کوئی سبب نہیں ہے اللہ دے گا, کیونکہ اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب اللہ سے بڑھاپے میں اولاد مانگی تو کیا دیکھ کے مانگی؟ حضرت مریم کو دیکھا بے موسم پھل کھا رہی ہیں. حضرت مریم بے موسم, اس کی مثال ایسے دسمبر کے مہینے میں کوئی تازہ آم کھا رہا ہو, ایک تو اسٹور شدہ آم ہوتا ہے نا, تازہ آم کھا رہا ہو جیسے ابھی درخت سے توڑا ہو, تو آپ حیران ہوں گے نا, بھائی اس وقت تو آم لگنے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں. حضرت مریم ایسا پھل کھا رہی ہیں جو بغیر موسم کے, یہ اللہ کی طرف سے تھا. اللہ کوئی پھل پیدا کرنے کے لیے کسی موسم کا محتاج نہیں ہے. تو حضرت زکریا نے یہاں دعا مانگی, ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے اللہ, اس کا مطلب ہے تجھے اولاد دینے کے لیے بڑھاپے اور جوانی کی ضرورت, کسی کے بڑھاپے اور جوانی کی ضرورت نہیں ہے. تجھے عام پیدا کرنے کے لیے جون جولائی کی ضرورت نہیں ہے, تو دسمبر میں بھی پیدا کر سکتا ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو جب مریم کو جو میری کفالت میں میری گود میں پل کے جوان ہوئی ہے, تو اس کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے, تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ والی پکار یہ اللہ کے سوا کسی سے جائز نہیں ہے. یہ اس قسم کا پکارنا, کسی کو پکاریں گے تو کافر ہو جائیں گے, مشرک ہو جائیں گے. پھر اللہ نے آپ کی پکار کو سنا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائی. تو میرے بھائی, پہلا اسلام ہم نے جو اللہ سے معاہدہ کیا, پہلا معاہدہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اور ایک جگہ فرمایا, الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. اہل ایمان توحید پر بھی چلتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. دوسرا کام کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ سے ہم نے جو معاہدہ کیا ہے, یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے. اب حالانکہ بے حیائی کا کام تو خود کبیرہ گناہوں میں داخل ہے, اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی, مگر اللہ نے اس کو الگ سے ذکر کیا, کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ مختلف قسم کے دنیا میں کبیرہ گناہ ہوں گے, کوئی گناہ ایسا ہے کوئی کرے گا دوسرا نہیں کرے گا, لیکن یہ جو بے حیائی والا کام ہے, زنا ہے, شراب ہے اور بدنظری ہے, یہ والے کام بہت سے لوگ اس کے پیچھے پڑیں گے. اللہ نے اس کو الگ سے بیان کیا ہے, خصوصیت کے ساتھ بیان کیا. کبائر میں سب سے پہلے ہے فرض نماز کا قضا کر دینا, سب سے بڑا کبیرہ گناہ اسلام کے بعد کون سا ہے میرے بھائی؟ زنا سے بھی بدتر ہے, زنا سے بھی بدتر. کیوں؟ اس لیے کہ نماز اسلام کی علامت ہے, شاعر اسلام میں سے, یونیفارم ہے اسلام کا. ایک آدمی نے آرمی جوائن کر لی مگر وہ جاتا ہے شلوار قمیض میں, اسے گھسنے دیا جائے گا؟ بولیں گے بھائی پہلے ہولیا تو وہ بناؤ جس دیکھ کے فوجی لگو, باقی آگے کوئی جرم کرو گے تو کورٹ مارشل ہوگا, سزا ملے گی. لیکن اگر یونیفارم کے بغیر آؤ گے تو اندر جانے کی اجازت ہی نہیں ہوگی, وہیں سے بھگا دیا جائے گا. پریڈ ہو رہی ہے اور ایک فوجی شلوار قمیض میں آ گیا, دھوتی بنیان میں آگے کھڑا ہو گیا, میں اسی میں پریڈ کروں گا 23 مارچ کو, میں اسی میں پریڈ کروں گا, اسے پریڈ کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ وہ کہے میں اتنا نیک ہوں, میں نے فوج کے لیے یہ کیا, میں نے یوں کیا. وہ کہیں گے آپ لگو گے کیسے کہ فوجی ہو, دیکھنے میں تو آپ کوئی کچھ اور لگ رہے ہو, چوکیدار لگ رہے ہو آپ, جو ہے تاجر لگ رہے ہو, دیکھنے میں آپ فوجی نہیں لگ رہے. اسلام کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے خلاف مکہ میں جب جہاد کا حکم دیا, فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. ان سے اس وقت تک جہاد ہوگا کہ جب تک یہ توبہ نہ کر لیں, اور توبہ کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ اقام الصلاۃ, نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں آپ کو. جس دن آپ نے دیکھا کہ بھئی یہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے اب ان سے جہاد ختم. اسلام کی سب سے پہلی علامت ہے, سب سے پہلی. اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج نمازی نماز نہیں پڑھتا, بے نمازی تو دور کی بات. نمازی کی نماز یہ ہے پڑھ لی تھوڑا سا کہیں مسئلہ ہو گیا, ٹریفک ہے, روڈ پہ گاڑی جیم ہو گئی, نماز قضا. ایک بڑے پکے نمازی تھے, وہ اپنے بیٹے کے حفظ قرآن پہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے, ایک دعوت دینے کے لیے کارڈ دینے کے لیے جو ہے نا, انہوں نے سکھر یا حیدرآباد کا سفر کیا. پکے نمازی, کیونکہ میرے سے گپ شپ بھی اچھی تھی, بے تکلف تھا. میں نے ان سے پوچھ لیا, میں نے کہا آپ نے راستے میں نماز پڑھی تھی؟ کہہ رہے ہو کیسے پڑھتا میں, جگہ ہی نہیں تھی بس میں. کیسے پڑھتا میں, جگہ بس بھری ہوئی تھی, میں کیسے پڑھتا؟ میں نے کہا آپ کو اگر قضائے حاجت کا تقاضا ہوتا کیسے کرتے؟ یہ کہہ سکتے تھے بس بھری ہوئی ہے, جگہ ہی نہیں ہے, چھوڑو. ہو سکتا ہے ایسے؟ ایک وقت تک تو برداشت کرتا ہے نا, تو نماز بھی آپ ایک وقت تک برداشت کریں, لیکن جب وقت نکلنے لگے تو برداشت سے معاملہ باہر ہو جانا چاہیے. تو ایسے ہی قضائے حاجت, مثال تو تھوڑی نازیبہ ہے مگر ہے بڑی بہترین. قضائے حاجت بھی ایک وقت تک برداشت ہوتی ہے, جب برداشت سے معاملہ باہر ہو جائے تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بات نہیں, یہیں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے ہی ہو جائے گا حساب کتاب. ایسا نہیں ہوتا بھائی. اس وقت جو کیفیات ہوتی ہیں, ڈرائیور سے لڑتے ہو جا کے, کنڈکٹر سے لڑتے ہو, لوگوں سے لڑتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, اس کو بس روکنے کا نہیں کہتے. لیکن نمازی بھائی کیا کرتے ہیں, گھننے بن کے آرام سے بیٹھے رہتے. یہ تو ان کی بات ہے جو نمازی ہیں. خواتین جو نماز پڑھتی ہیں, بازار میں شاپنگ کے لیے جائیں گی, نماز کا وقت قضا. تو بھائی ٹرین میں ہو یا بس میں ہو, نماز بہرحال آپ کو پڑھنی ہے, کھڑے ہو کے پڑھنی ہے, بس روک کے پڑھنی ہے. کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکو, پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ڈرائیور کو روکنے کے لیے, نہیں رکتا, مجبور ہو گئے ہو, پھر جا کے شریعت اجازت دیتی ہے کہ سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لو آخری درجے میں. کوئی خاتون ہے شاپنگ کر رہی ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا, نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں. کہتی کہاں پڑھیں, بہت ساری جگہیں, کہیں بھی تلاش کریں, لوگوں سے پوچھیں مسجد کدھر ہے. ایسے موقع پر عورت کے لیے شرم و حیا جائز نہیں ہے. مسجد کا لوگوں سے پوچھے, مسجد نہیں ہے سڑک پہ نماز پڑھ لے کھڑے ہو کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے مجھے پچھلے انبیاء پر 7 باتوں پہ فضیلت دی ہے جو پچھلے انبیاء کے ساتھ نہیں تھا. ان میں ایک فضیلت یہ بھی, جعلت لی الارض کلہا مسجدا, میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے. جہاں نماز کا وقت ہوگا میری امت کو اجازت ہے وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے. کیسی زبردست فضیلت. سڑک پہ نماز ہو جاتی ہے, آپ کہیں گے بھائی سڑک پہ تو ناپاکی بھی ہوتی ہے, فٹ پاتھ پہ لوگ چلتے ہیں, ناپاکی بھی ہوتی ہے, ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے. تو یہ آسانی رکھ دی کہ جب تک ناپاکی کے وجود کا یقین نہ ہو آپ اس جگہ کو پاک سمجھیں گے, وہم کرنے کی آپ کو اجازت نہیں, وہ پاک سمجھی جائے گی. سڑک پہ کھڑے ہو کر پڑھ لیں. اور جو میرے بھائی بے نمازی ہیں ان کا تو کیا کہنا. صحابہ کرام کے دور میں نماز چھوڑنے کا تصور نہیں تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہم کسی گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے, لیکن جو نماز چھوڑ دیتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے تھے. ہم کہتے تھے یہ مسلمان ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں صحابہ اگر ہمارے زمانے کو دیکھ لیں تو کہیں گے کہ یہ کیا سارے ہی کافر ہیں, وہ پریشان ہو جائیں گے. ایک وقت کی نماز پڑھی جا رہی ہے, دوسرے وقت میں کافر ہے. جمعے کے دن اسلام قبول کیا, اسی دن جمعے کے دن عصر میں دائرہ اسلام سے خارج. وہ حیران ہوں گے یہ کس قسم کے لوگ ہیں. فجر میں اسلام نہیں ہے, عید کے دن پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. تو وہ حیران ہوں گے یہ کون سا, ان کو ہم کافر کہیں مسلمان کہیں. کیونکہ ان کے زمانے میں ایک چیز ہوتی تھی, یا پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, یا تو پڑھے گا یا جو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب مسلمان ہے, نہیں پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کافر ہے. منافق جو اندر سے کافر تھے اوپر سے مسلم, وہ بھی پڑھتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے نہیں پڑھی تو لوگ ہمارے اندر کے حال پر مطلع ہو جائیں گے. ابھی تک تو وہ جانتے تھے کہ اللہ کے سوا ہمارے دل کی حالت کو کوئی نہیں جانتا کہ ہم کافر ہیں یا مسلمان, لیکن اگر ہم نے نماز چھوڑ دی تو لوگ ہمارے دل کی حالت پر مطلع ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ اندر سے کافر تھا اوپر سے مسلمان بنا ہوا تھا۔ میرے بھائی، نماز بہت خوبصورت عبادت ہے، خدا کی قسم دنیا کے کسی مذہب میں تلاش کرو، اتنی خوبصورت عبادت کسی مذہب میں نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی پڑھنی چاہیے۔ نماز کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ اس میں انسان صرف ایک خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے اور سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کے نعرے لگاتا ہے۔ یہ ایک ایسی لذت کی چیز ہے، کسی غیر مسلم کو پتا چل جائے وہ شرک اور بت پرستی سے توبہ کر کے آ جائے اس راستے پر۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ اپنی جیسی مخلوق کے سامنے جھکتے ہیں، ہندو بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، 50 اور 100 روپے والے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جا کے جھک رہا ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جھکتا ہے جا کے، اور سکھ کسی اور مزار کے پاس جا کے جھکتے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ مسلمان نماز میں اللہ سے اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کتنا مزہ آتا ہے اس یہ کہنے میں، اے اللہ ہم کسی کو نہیں پکارتے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا یہ دل لگا کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت آپ کے حجرے میں داخل ہو گیا، یہ بچے تھے چلے جاتے تھے، بچوں پر پابندی نہیں تھی، شور نہیں کرو بھائی، یہ تمہارے فضائل شروع ہوئے اور تم نے شور کرنا شروع کر دیا، بیٹھو آرام سے۔ بچوں کے ساتھ بے تکلفی، کیا ہوتا تھا، عبداللہ ابن مسعود چلے گئے نبی کے ساتھ گھر میں، کیوں گئے ہیں، علم سیکھنے کے لیے کہ نبی کے رات کے معمولات دیکھوں، اگر اس دن عبداللہ ابن مسعود رات کو نبی کے ساتھ نہ جاتے تو آج میں یہاں بیٹھ کر یہ حدیث سنا رہا ہوتا، بھائی نہیں سنا رہا ہوتا، اتنا مزے کا واقعہ آج میں ممبر پہ بیٹھ کے نہیں سنا رہا ہوتا، کوئی بھی نہیں سناتا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں چپکے سے ایک جگہ لیٹ گیا، دیکھوں نبی رات کو کیا کرتے ہیں، نبی اٹھے، مسواک فرمائی، یہ بھی عبادت ہے، دنیا کے کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں عبادت سے پہلے دانت صاف کرنا ضروری ہو، صاف ستھرے، انبیاء کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا، پانی کے چند چھپکے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس، وضو نہیں فرمایا، اس لیے کہ نبی کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا۔ کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں میں نے بھی آپ کی اقتدا میں پیچھے کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہوئے عبداللہ بن مسعود لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف، نبی نے کان سے پکڑ کے دائیں طرف کر دیا۔ اس سے ایک اور مسئلہ پتہ چل گیا کہ جب ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی کہاں کھڑا ہوگا، ہمارے حضرت فرماتے تھے کیا مزہ آیا ہوگا حضرت عبداللہ بن مسعود کو جب نبی نے ان کا کان پکڑ کے کھینچا ہوگا۔ صحابہ کو اتنی محبت تھی، ابو محظورہ رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے، غیر مسلم تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب مسجدوں سے اذان کی آوازیں گونجتی تو وہ بھی اذان دے کے کفر کی حالت میں ہی اذان سیکھ گئے تھے شوق شوق میں۔ ایک دن نبی کے پاس آئے، نبی نے کہا اذان دو، انہوں نے اذان کہی، جب پہنچے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو دفعہ کہا اشہد ان لا الہ، آپ نے فرمایا اونچی آواز سے دوبارہ کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ شہادت ان کے دل میں، ابھی تو اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں، دوبارہ کہیں تاکہ یہ دل میں اتر جائے اور واقعی اسلام قبول کر لیں۔ انہوں نے زور سے دوبارہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، دو دفعہ کہا، آپ نے فرمایا زور سے کہو، زور سے شہادت کا کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دو دفعہ کہلوایا، دوسری مرتبہ ذرا اونچی آواز سے، اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور کمال کی بات یہ، حضرت بلال تو ایسے اذان دیتے تھے جیسے ہمارے یہاں الفلاحیہ میں ہوتی ہے، لیکن حضرت ابو محظورہ آئندہ جب اذان دی انہوں نے تو ہمیشہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ 4 دفعہ، کہا تھا بلال جیسے دیتے ہیں دینے دو، میں تو ویسے دوں گا جیسے نبی کے سامنے دیے. یہیں سے امام شافعی نے جو اذان لی ہے، شافعی مسلک میں اذان میں کلمہ شہادتین کو چار دفعہ دہرایا جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں وہ تو سکھانے کے لیے تھا، اصل اذان وہ ہے جو حضرت بلال کی ہے، لیکن بہرحال نبی کی سنتیں یہ چاروں مذاہب میں اللہ نے جاری کر دی ہیں نبی کے سامنے. اور آج بھی آپ چلے جائیں ملیشیا وغیرہ میں جہاں شافی مذہب ہے تو چار دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں حضرت ابو محظورہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا تھا سر پہ، اس جگہ کے کبھی آپ نے بال نہیں کٹوائے کہ ان بالوں سے نبی کا ہاتھ مس ہوا ہے، یہ بال میں کٹوا دوں گا تو نبی کی یادگار فوت ہو جائے گی. یہ محبت. تو عبداللہ بن مسعود کو کتنا مزہ آیا ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان سے پکڑ کے ادھر کھینچا، ادھر کھڑا کر دیا. تو اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جب مقتدی اور امام صرف ایک ہوں تو مقتدی امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا اور ساتھ کھڑا ہوگا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور فرماتے ہیں میں نے لقد هممت بالسوء، میں نے بہت بری بات کا ارادہ کر لیا. لوگوں نے پوچھا کیا بری بات، فرمائے میں نے ارادہ کیا کہ میں نبی کو اسی حال میں چھوڑ کے نماز توڑ دوں. کیوں بھائی؟ فرمایا ایسے نماز شروع کی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء مکمل ختم کی، چار پارے، ساڑھے تین چار پارے تو یہ بن جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، پانچ، بلکہ ساڑھے پانچ تک چلا جاتا ہے نا حافظ صاحب، سورہ مائدہ، سورہ نساء اور سورہ آل عمران. بہرحال بہت لمبی نماز. فرماتے ہیں جب اللہ اکبر کہہ کے رکو کیا، فجعل یقول سبحان ربی العظیم، جعل عربی میں آتا ہے کہ یہ کام جب کہہ کہتا ہے نا، یہ کرنے لگے یہ کام، تو یہ کہنے لگے سبحان ربی العظیم. فرمایا فکان رکوعہ نحو من قیامہ، اتنا لمبا رکو تھا جتنا لمبا قیام، اور پورے رکوع میں کیا کہتے رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. مزہ آ رہا ہے نماز میں. جس رب نے پانی سے غلیظ قطرے سے بنایا، جس رب نے ماں کی چھاتیوں میں پیدائش کے وقت دو چشمے جاری کر دیے، جس رب نے آسمان سے بارشیں بنا کر زمین سے تناور درخت پیدا کیا، تو اس رب کے سامنے جھکنے کا مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، اور کوئی دعا نہیں، پاک ہے میرا رب، ہر عیب سے پاک ہے، جو بڑی عظمت والا ہے. پڑھتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں. فرمائے پھر جب سجدہ کیا تو جعل یقول، سجدے میں کہنا شروع کیا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور اتنا لمبا سجدہ جتنا لمبا رکوع. تو عبداللہ بن مسعود تھک گئے. فرمایا میں نے ارادہ کیا میں نبی کو چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن گئے نہیں. تو بھائی ایک ہماری نمازیں ہیں، تین دفعہ سبحان ربی العظیم کہنے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے. ہم سے یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ آپ آئیں اور ایک گھنٹے سے پہلے آپ کو مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں. آپ سے صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ آؤ نماز، کبھی چیک کریں 15 سے 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، پوری ٹوٹل ساری نمازیں ہو جاتی ہیں ہماری، اور بعض علاقوں میں تو تراویح بھی 20 منٹ میں ہو جاتی ہیں. ایک گاؤں میں، دیہات میں، سچا واقعہ بتا رہا ہوں، ایک صاحب کی تراویح نکل گئی، ایک رکعت نکل گئی. جب ایک رکعت تراویح کا نکلا ہے تو انہوں نے کہا میں جلدی سے اگلی رکعت مکمل کر کے سلام پھیر لوں اور امام کے رکوع میں جانے سے پہلے شامل ہو جاؤں تاکہ اگلی پوری ملے. لیکن وہ پوری کوشش کی انہوں نے، جیسے ہی سلام پھیرتے امام رکوع سے اٹھ چکا ہوتا تھا، اب پیچھے بھاگ رہے ہیں. 4-6 رکعتوں کے بعد انہوں نے اپنی پگڑی غصے میں پھینکی، بولا جاؤ میں پڑھتا ہی نہیں، پکڑا ہی میں نہیں آ رہا امام، بھاگا جانا جا رہا ہے. تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگوں کی جو نمازیں ہیں نا، یہ نمازوں کے ساشے ہیں، ساشے. تین دفعہ سبحان ربی العظیم جلدی جلدی، وہ بھی ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے، سورت کون سی، آل عمران، بقرہ کون پڑھے گا، قل و اللہ پڑھ لی، انا تئینہ پڑھ لی، اتنی اتنی سی صورتیں اور تین دفعہ جلیل سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع ربنا لک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم، اتنی سی نماز ہے، اتنی سی نماز، وہ بھی آج کے مسلمان سے نہیں پڑھی جا رہی ہے. اللہ اسی کو قبول کر لے گا، اسی کو پڑھ لو، یہ نہیں پڑھی جا رہی میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کو نماز کی عبادت اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب، اس کے محبوب ہونے کا اندازہ اذان سے لگاؤ. کسی عبادت کے لیے اذان نہیں ہے، صرف نماز کے لیے اذان ہے، صرف نماز کے لیے. روزے کے لیے سائرن ہے، لاؤڈ اسپیکر پہ اطلاعات ہیں، انٹرنیٹ پر اور ٹی وی پر خبریں ہیں، مفتی منیب صاحب کی رپورٹیں ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، اذان نہیں ہے. حالانکہ رمضان سال میں ایک دفعہ آتا ہے، تو ایک دفعہ اذان کوئی مشکل کام نہیں ہے. آ جاؤ روزے کی طرف، حی علی الصوم ہونا چاہیے تھا، نہیں. حج کے لیے اذان نہیں ہے، حالانکہ آسان تھی، زندگی میں ایک دفعہ ہے، سال میں ایک دفعہ ہے. زکوٰۃ کے لیے اذان نہیں ہے. نماز تو دن میں پانچ دفعہ ہوتی ہے، اللہ نے کہا پانچ دفعہ بلاؤ، پانچ دفعہ بلاؤ ان کو. اور بلاؤ بھی کیسے، یہ نہیں کہ نماز کے لیے آ جاؤ، نہ 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 نہ، پہلے تمہید باندھو، تمہید، اللہ اکبر اللہ اکبر دو دفعہ، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر چار دفعہ. اس کے کان میں یہ بات پڑھنی چاہیے کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ روزہ کاروبار سے نہیں روکتا، زکوٰۃ کاروبار سے نہیں روکتی، حج نہیں روکتا، نماز کاروبار بند کروا دیتی ہے، نماز نیند کو قربان کروا دیتی ہے، نماز خواہشات کو کچل کے رکھ دیتی ہے. نماز میں پاک رہنا پڑتا ہے، بدنظری سے بچنا پڑتا ہے. جو بدنظری کرنے والا آدمی، فحش چیزیں دیکھنے والا آدمی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. اور بار بار آنا ہے، اتنا مشکل کام کہ اس کے مشکل ہونے کو اللہ نے خود مشکل ہونا قرار دے دیا. فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بڑا مشکل کام ہے سوائے ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ نے خود بتا دیا بڑا مشکل کام ہے، لیکن محبوب کتنا ہے اللہ کو. ہر دفعہ مؤذن سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر بار بار، ہم سن سن کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے اب سنتے نہیں ہیں، لیکن اللہ اپنی پکار پہنچانے کے عادی نہیں ہوئے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مؤذن صاحب تم 20 سال سے اذان دے رہے ہو الفلاحیہ مسجد میں، یہ لوگ سن سن کے عادی ہو گئے، اب ان کو سمجھانا چھوڑ دو. نا 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 نا، اللہ نے کہا سمجھاتے رہو سمجھاتے رہو، ان کے کان میں میری کبریائی پہنچاتے رہو. یہ تھک گئے، میں نہیں تھکا، ہم تو تھک گئے، ہم تو اب تو اذان ہوتی ہے کوئی سنتا ہی نہیں ہے، روٹین کی چیز بن گئی بھائی، وقت ہو گیا تو ہونی ہے. یہ تو ہمیں کیا کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، ہم تو اپنے کھانے میں لگے ہیں، اپنی باتوں میں لگے ہیں، ہمیں کیا. ہم اگر کسی کو ایک دفعہ بات سمجھائیں، دو دفعہ سمجھائیں، وہ سننا چھوڑ دے، تو ہم کہتے ہیں چھوڑو، اس پہ محنت کرنا فضول ہے، اس کو نہیں سمجھاؤ. لیکن اللہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ چھوڑو ان الفلاحیہ والوں پہ محنت کرنا فضول ہے، ان کو دوبارہ عصر کے لیے اذان نہ دو، ٹائم سب کو پتا ہے، آنا ہوگا آ جائیں گے، نہیں آنا ہوگا نہیں آئیں گے، جائیں عصر میں پھر اذان ہوگی، پھر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، معاہدہ یاد کیا کرایا جائے گا کہ تم نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو جب اللہ ہے عبادت کے لائق تو آؤ نا، عبادت کیوں نہیں کر رہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، تم نے یہ شہادت دی ہے کہ محمد اللہ کا پیغام لے کے دنیا میں آئے ہیں، ان کو سفیر مانتے ہو، تو سفیر کی بات تو خود بھیجنے والے کی بات ہوتی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 5 نمازیں پڑھی ہیں، وہ تمہیں بتا کر گئے، تو ان کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ اتنے سارے معاہدے یاد دلائے جاتے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ کاروبار اور بیوی بچے چھوٹے، سب سے بڑا کون؟ اللہ. ساری تمہید باندھنے کے بعد پھر بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اب اتنے معاہدے انسان کو یاد آ گئے اور اللہ کی کبریائی بھی یاد آ گئی، تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ جانا چاہیے مجھے، لیکن دل نہیں مانتا. بہت سارے کام کو انسان صحیح تو سمجھتا ہے، مگر اس کے کرنے کا دل آمادہ نہیں ہوتا. اس شوگر کے مریض کو آپ کہیں مٹھائی نہیں کھاؤ، اسے پتا ہے کہ صحیح حکم دیا ہے مٹھائی نہیں کھاؤ، لیکن دل کیا چاہتا ہے؟ کھا لو. تو اتنے سارے معاہدے اللہ نے یاد دلا دیے، اللہ نے اپنی کبریائی کا اعلان کروا دیا، اب اللہ کہہ رہے ہیں آؤ، آپ کہہ رہے ہیں اللہ آنا تو چاہیے لیکن دل نہیں چاہ رہا، اگلے جملے میں اس کا جواب دیا، حی علی الفلاح، حی علی کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں، کامیابی کی طرف آنے کا کس کا دل نہیں چاہتا بھائی، کہیں بالو شاہی بٹ رہی ہو، جلیبی بٹ رہی ہو، آپ بچے کو، ماں بچے کو بلاتی نا، آجا آجا، بچہ کہتا ہے پھر اماں بیٹھ کے ہوم ورک کرائے گی، پھر ٹینشن دے گی، تو ماں کہتی ہے بیٹا ادھر آجا، جلیبیاں بٹ رہی ہیں، آجا آجا، عیدی مل رہی ہے، بھاگا بھاگا جائے گا۔ تو اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں جو تمہیں بلا رہا ہوں نا، میری عبادت تو ہے مگر حقیقت میں عبادت نہیں ہے، بلکہ تمہاری کامیابی ہے، تمہاری فلاح، بہت بڑی کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں، آؤ سجدہ کرو، دیکھو کتنا نوازوں گا میں تمہیں، بہت دوں گا، بہت۔ چہرے پہ نور آتا ہے نمازی کے، دل میں سکون آتا ہے، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، آخرت تو بہت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ہوں گے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ اپنی ایک کسی صفت کی تجلی فرمائیں گے تو جتنے بھی مسلم ہیں، مسلمان ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ بے ساختہ ہو کے سجدے میں گر جائیں گے، اس وقت سجدے میں ان کو لطف اور مزہ بہت آئے گا کیونکہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی، وہ سجدہ کرنا چاہتے ہوں گے مگر کر نہیں سکیں گے، دنیا میں تو وہ سجدہ کرنا چاہتے ہی نہیں تھے، دنیا میں تو کوئی بھی نہیں چاہتا سجدہ کرنا، لیکن پھر بھی کچھ کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ جنہوں نے دنیا میں کیا، اللہ فرماتے ہیں یدعون الی السجود وہم سالمون، ان کی کمر تختے کی بنا دی جائے گی، سجدہ جھکنا چاہیں گے جھک نہیں سکیں گے، اور اللہ ان کو یہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور ان کی کمر تخت کی تختے کی نہیں تھی، کمر جھکا سکتے تھے میرے سامنے آ کے، مگر تکبر، کاروبار، دولت، دنیا، بیوی بچے، بزنس، یہ ساری چیزیں ان کو میری یاد سے غافل کرتی تھیں۔ آج جب شوق میں سجدہ ہو رہا ہے، آج جب سجدے میں مزہ آ رہا ہے، ایسا مزہ کہ جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، اس مزے سے میں تمہیں محروم کر دوں گا، یہ مزہ میں صرف اس کو دوں گا جس نے میرے سجدے کے لیے دنیا کے مزوں کو قربان کیا ہو۔ تو میرے بھائی، اسلام میں سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو آج سے ہمت کر لو، عزم کر لو، اتنا بڑا دن، مبارک دن، ایک تو جمعے کا دن، پھر رمضان کا آخری روزہ، اور میرے خیال ہے کہ آج تو تقریباً سبھی کا روزہ ہوگا، شاید روزہ کھانے والا کوئی نہ ہو، بچے بھی رکھ لیتے ہیں کہ جمعہ ہے، آخری دن ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں آج تو۔ تو اس روزے کی برکت سے اور اس رمضان کے بہاروں کی وجہ سے اللہ سے معاہدہ کرو کہ اے اللہ سب کچھ ہو سکتا ہے، نماز قضا، بولو بھائی معاہدہ کر لو، کیا جا رہا ہے، میں بھی کرتا ہوں، میں بھی اس کا محتاج ہوں، نماز نہیں قضا کریں گے کچھ بھی ہو جائے، تصور نہیں ہے بھائی۔ اسلام پہلے زمانے میں جو بے نمازی ہوتا تھا، علماء اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، یہ تو اب شروع کر دیا ہے علماء نے، کیونکہ اتنے بے نمازی ہیں کہ کس کس کا، کس کس کو کے جنازے کا انکار کریں، تو اب شروع کر دیا ہے۔ عزم کرو، ہمت۔ اور دوسری بات، گناہوں کی فہرست تو بہت طویل ہے، دو گناہ اس وقت سب سے زیادہ ہو رہے ہیں، ایک ظلم کا گناہ، ایک بے حیائی اور بے شرمی کا گناہ۔ ظلم کا گناہ وہ کرتا ہے جس کو اللہ نے کوئی عہدہ دے دیا، وہ اس عہدے کی بنیاد پر اپنے چھوٹوں پر کیا کرتا ہے، زیادتی، ظلم۔ آپ کو علاقے کا ناظم بنا دیا، آپ عوام کی فلاح و بہبود کے بجائے اپنا پیسہ اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سات افراد کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اللہ ان سات قسم کے افراد کو نکال کے اپنے عرش کے سائے میں بٹھائیں گے، ان سات میں امام عادل، ایک وہ شخص جسے اللہ نے کوئی عہدہ دیا اور وہ پیسے بنانے میں نہیں لگا بلکہ عوام کی فلاح و بہبود میں لگا رہا ہوں۔ پانی کا کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کراچی میں. کہا جاتا ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ پانی ختم ہو گیا، اس لیے کہ حکمران طبقہ پانی کی تقسیم میں ظلم کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے. پانی ان کو دیا جا رہا ہے جو اپنے جان پہچان والے ہیں، تعلقات ہیں، جو رشوت دیتے ہیں. غریب کے گھر میں پانی نہیں پہنچ رہا. دیکھو صرف ایک بات بتا کے میں آگے چلتا ہوں، وقت کم ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک فاحشہ کو، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے جنت دے دی. تو یاد رکھو جب کتے کو پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے تو انسانوں سے پانی چھیننے کا کتنا عذاب ہوگا. اتنی بڑی نعمت ہے پانی، اتنی بڑی نعمت کہ کتے کو پلانے سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، انسانوں کے منہ سے وہ پانی چھیننے پہ کتنا بڑا عذاب ہوگا. کتنے لوگ ترس رہے ہیں پانی کی وجہ سے، بالٹیاں لے لے کے گھوم رہے ہیں، نہانے کو نہیں ہے، غسل کے لیے پانی نہیں ہے، تیمم کر رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں گندا پانی استعمال کرنے سے. غریب آدمی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، وہ 100-100 روپے کی بوتلیں خرید رہے ہیں دکانوں پہ کھڑے ہو کر. میں کسی پہ طنز نہیں کرتا، میں ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ بھائی جس کے پاس بھی اختیارات ہیں، آج وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے پیسہ بنا لے، خدا کی قسم قارون سے زیادہ نہیں بنا سکتا، قارون سے زیادہ پیسہ نہیں کما سکتے. کیونکہ قرآن کے بارے میں، قارون کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ، قارون کے خزانے کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے، چابیاں اتنی تھیں، خزانے کتنے ہوں گے. کیا نتیجہ نکلا آج قارون ہے دنیا میں؟ فرعون سے زیادہ تم بڑے حکمران نہیں بن سکتے، اور قارون سے زیادہ مالدار نہیں بن سکتے. عوام پہ ظلم کرنے والا حقیقت میں عوام پہ نہیں کر رہا، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنے اوپر. ایک ایک پائی کا قیامت کے دن اللہ حساب لے گا. عمر بن عبد العزیز جب حکمران بنے ہیں، ساری سرکاری چیزیں سرکاری املاک میں داخل کر دیں، ساری چیزیں، سب کچھ. گھر میں پیاز سے روٹی کھائی جاتی تھی، پیاز سے، کچا پیاز. شاہی خاندان کی بیٹیاں جنہوں نے کبھی پیاز کی شکل نہیں دیکھی وہ کس پر آ گئیں؟ کچے پیاز. کیوں؟ کہتے تھے یہ جتنی جو سرکاری املاک ہیں میرے باپ دادا نے کمائی تھی، جو ناجائز تھی، یہ میں اپنی اولاد کو نہیں کھلا سکتا. ایک دن گھر میں آئے، کچے پیاز کی وجہ سے بیٹیوں کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، بیٹیاں منہ چھپا کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ باپ کو بدبو محسوس نہ ہو. پوچھا بھائی کیا بات ہے، بدبو آ رہی ہے؟ یہ شاہی خاندان کی عورتیں ہیں. فرمایا کہ ہم نے کچا پیاز کھایا ہے، کچھ کھانے کو نہیں تھا، مر جاتے بھوک سے. تو جمع کی اپنی اولاد کو، بیٹیوں کو اور بیٹوں کو، کہا کہ دیکھو میرے بچوں، میں بھی دنیا تمہیں کھلا سکتا تھا، سرکاری املاک کو لوٹتا، زکات کے پیسوں پہ قبضہ کرتا، ٹیکس اپنی جیب میں ڈالتا، عیش کرتے تم دنیا میں، مزے اڑاتے، لیکن قیامت کے دن پھر میرا گریبان ہوتا اور تمہارا ہاتھ ہوتا، تم بھی جہنم کی آگ میں اور میں بھی تمہارے ساتھ. دیکھو بچوں صبر کرو، یہ دنیا تھوڑے دن کی ہے. شاہی خاندان سے بھی جنازے اٹھتے ہیں اور غریب کی جھوپڑی سے بھی جنازہ اٹھتا ہے. حکمرانوں کے گھر میں بھی میتیں ہوتی ہیں، غریبوں کے گھر میں بھی میتیں ہوتی ہیں. تھوڑے دن کی زندگی ہے، صبر کر لو، آخرت میں اللہ تمہیں بہت نوازے گا، آخرت میں اللہ نوازے گا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. تو میرے بھائی، ہم حکمرانوں کو یہ نہیں کہتے آپ پیاز سے روٹی کھائیں، آپ کو جو تنخواہ حکومت کی طرف سے مل رہی ہے اسی پہ گزارا کریں، آپ اسی پہ گزارا کریں. اور کوئی دل کی خوشی سے آپ کو ہدیہ دے دے، دل کی خوشی سے، وہ بھی قبول کر لیں، حلال ہے آپ کے لیے. اس کے علاوہ ہاتھ مارنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ نے کوشش کی ہے، بھائی دنیا کما لوگے، میں اگر بار بار مثال دے رہا ہوں، فرعون سے زیادہ بڑے بادشاہ نہیں بن سکتے اور قارون سے زیادہ مالدار نہیں بن سکتے. ظلم ایک گناہ ہے، یہ بارشیں رکتی ہیں ظلم کی وجہ سے. جب حکمران ظلم کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب بھی آتا ہے. اور یاد رکھو، جس نے بھی ظلم کر کے پیسہ کمایا ہے، موت کے وقت اس کے چہرے سے اللہ نے نور کو کھینچ لیا ہے. میں نے ایک شخص کو دیکھا، گورکن کو سے میں نے ایک بات پوچھی، 25-30 سال سے قبرستان میں ہے وہ. میں نے کہا آپ 25-30 سال سے روزانہ 15-20 جنازے دیکھتے ہو، میتیں لٹاتے ہو، تو آپ نے کوئی عجیب واقعہ دیکھا ہو؟ کہتے ہیں میں نے جتنے بھی حکمران طبقوں کی لاشیں دیکھی ہیں، الا ماشاءاللہ چند ایک کو چھوڑ کر، سب کے چہروں پہ نحوست اور کالک دیکھی ہے، سب کے چہروں پہ.
عوام ہو عام لوگ ہو, کہہ رہے نہیں, جتنا آفیسر طبقہ ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, الا ماشاءاللہ چند ایک, سب کو برا نہیں کہہ سکتے بھائی, چند ایک کو چھوڑ کر, کہہ رہے ان کے چہروں پہ ایک ایسی نحوست دیکھی ہے جو کسی دوسرے کے چہرے پر نہیں ہوتی. تو میرے بھائی کیوں اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہو؟ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, نہ کسی تنظیم کے, نہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں, میرا سیاست ہے کوئی واسطہ نہیں ہے. میں آپ کو آپ کے فائدے کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں, اپنی جان پر عوام کا خون نچوڑنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. عوام نے پانی پی کے بھی مرنا ہے اور پیاسا رہ کے بھی. اگر آپ پانی دے بھی دیں گے پھر بھی مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں, کچھ ہمیشہ تھوڑی زندہ رہتا ہے, اور اگر نہیں دیں گے تو تھوڑا جلدی مر جائیں گے, اور کچھ نہیں, مرنا تو سب نے ہے, لیکن وہاں کا حساب کتاب تھوڑا سا خراب ہے وہاں کا, اس پر اپنے حال پر رحم کرو. اور ایک آخری بات, تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ لے لیا میں نے, آخری بات, بے حیائی. آج بے حیائی کا گناہ جتنا زیادہ ہو رہا ہے پہلے دنیا میں کبھی بھی نہیں تھا. زنا اتنا آسان ہو گیا ہے جوان آدمی کے لیے, اتنا آسان کہ وہ زنا کر کے لڑکوں کو بتاتا ہے کہ میں نے کیا ہے. زنا کی سزا اسلام میں, کنوارا اگر زنا کرے تو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ, یہ اللہ کا حکم ہے. اور شادی شدہ زنا کرے تو اللہ کا حکم کیا ہے, اس کو پتھروں سے مار کے سنسار کر دو. اتنا بدترین جرم ہے, اور کرنے کے بعد دوستوں کو بتا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی جرم کرتا ہے اللہ اس کے جرم پہ پردہ ڈالتے ہیں, ستاری کا معاملہ کرتے ہیں, شاید توبہ کر لے, توبہ کر لے, یہ اپنے جرم کو لوگوں میں بیٹھ کے بیان کر دیتا ہے, اللہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند, کہ تجھے اپنے جرم پر خود ہی شرم نہیں ہے تو میں تیرے گناہ کو کیوں معاف کروں. ایسے جیسے رمضان میں ایک روزہ کھا رہا ہے گھر کے کچن میں چھپ کے, اور ایک سڑک پہ کھڑے ہو کر روزہ کھا رہا ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک توبہ کرے گا توبہ کی امید بھی ہے, دوسرے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. تو بھائی اس جرم سے توبہ کرو, زنا سے, لڑکیوں سے دوستیاں, فون پہ گپیں, انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں, فحش چیزیں, یہ تمہاری جوانی کو بھی برباد کرنے والی چیزیں ہیں اور تمہاری آخرت کو بھی برباد کریں. یہ جو میں نے آیت پڑھی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ولا تشترو بعہد اللہ ثمنا قلیلا, اللہ سے تم نے جو معاہدے کیے ہیں چند ٹکوں کے بدلے میں اس معاہدے کو مت توڑو. کیا مطلب؟ توبہ کی ہے, چند تکوں کے بدلے میں بھی زنا مت کرو. زنا کی لذت تھوڑی دیر کی ہے, بچ جاؤ گے تو خدا بہت نوازے گا تمہیں آخرت میں, بہت نوازے گا. جو دنیا میں زنا کا جس کو موقع ملا اور وہ بچ گیا, اسے اللہ نے دنیا میں بھی نوازا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کا موقع ملا, بچ گئے, کیسا اللہ نے نوازا, پوری سورہ یوسف نازل ہوئی ان کے اوپر. اور آج میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہوں, اس میں میرے والد صاحب کی ایک قربانی ہے. میرے والد صاحب امریکہ گئے, بالکل نو عمر نوجوان تھے, اتنا دینی ماحول سے وابستہ نہیں تھے. تو میں نے یہ والد صاحب سے نہیں سنا, وہ یہ واقعہ خود نہیں سناتے, والد صاحب کے کسی ذریعے سے میں نے یہ واقعہ سنا. کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا, خوبصورت بھی تھے, جوان بھی تھے, امریکہ پہلی دفعہ جہاز گیا, شپ گئے, ایک خوبصورت جوان لڑکی نے زنا کی دعوت دی, جیسے کہ وہاں کھلے عام ہوتا ہے. وہ زنا کی دعوت دی تو تنہائی میں دیکھنے والا کوئی نہیں. تو کہتے ہیں مجھے بتانے والے نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب نے کہا کہ مجھے اللہ کا خوف ہے, چھوڑ دیا. اس کے بعد اللہ نے ان کو پلٹا ہے, داڑھی بھی رکھی, اور پھر اللہ نے عبادت کی ایسی توفیق عطا فرمائی کہ روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا معمول رہا ہے, روزانہ. اور جب دادا کا ہمارے انتقال ہوا تو میرے والد صاحب نے ان کے لیے 1000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے خود. یہ عبادت کی توفیق, یہ عبادت کی حالت. ہم نے اپنی پوری زندگی ان کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, پوری زندگی. ایک دفعہ اللہ کے لیے قربانی دو, اور پھر شادی اس کے بعد کی, اس وقت کنوارے تھے. اگر خدا نہ خواستہ اس کام میں ملوث ہو جاتے تو آج میں یہاں, کیونکہ زنا جب ایک دفعہ کوئی کرتا ہے تو ایک دفعہ نہیں کرتا, عادت پڑتی ہے, لت پڑتی ہے اس کو, بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ باپ ایسا ہے, بچے اسی راستے پہ چلتے ہیں. اپنے خاندان کو, اپنے گھر کو, اپنی اولادوں کو بچاؤ میرے بھائی. اگر کسی سے یہ جرم ہو گیا ہے, آج توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, گڑ گڑائے روئے, اللہ آج معاف کرنے کے لیے تیار ہے, اللہ کل معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جب حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبت عبده ما لم یغرغر, جب تک موت کا وقت نہیں آتا اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. جب بستر مرگ پر پڑا ہو اور برزخ کی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دے اور روح نکلنا شروع ہو جائے, اس وقت توبہ کرے گا تو اللہ توبہ قبول نہیں کریں گے. فرعون کو کتنی مہلت دی ہے, لیکن جب سمندر میں غوطہ لگا فرعون نے بھی توبہ کر لی مگر اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا میرے بھائی؟ نہیں کیا. اس سے پہلے پہلے آ جاؤ، 100 انسانوں کے قاتل کی اللہ نے توبہ قبول کی ہے، 100 مرتبہ کسی نے زنا کیا ہے، آج اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ اللہ سے یہ معاہدہ کر لو، اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا. اور اللہ کی رحمت، اللہ کہتے ہیں کہ اس جرم کو چھپاؤ، میں نے بھی چھپایا، تم بھی چھپا دو، نہ بتاؤ کسی کو. حدیث میں آتا ہے اللہ کو توبہ کرنے والے سے اتنی محبت ہے کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے سچے دل سے تو اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فرشتوں کو کہ تم نے جو اس کا گناہ لکھا تھا نا، فرشتوں نے لکھا ہوتا ہے اللہ اس نے گناہ کیا پھر توبہ کی، اللہ کہتے ہیں گناہ ہی مٹا دو اس کا، کیونکہ اس سے بھی انسان کو شرم آتی ہے، کیا اور پھر چھوڑ دیا، مٹا دو جیسے کیا ہی نہیں. جس زمین پر گناہ کیا ہوتا ہے وہ زمین گواہ بنتی ہے، اللہ اس زمین کو کہتے ہیں کہ اس گناہ کو بھول جا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. تو اللہ نے کیا فرمایا، ولا تشترو بعہد اللہ ثمنا قلیلا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو مت توڑو. اسلام لا کے جو اللہ سے معاہدہ کیا ہے، اے اللہ توحید پہ چلیں گے اور کبیرہ گناہوں سے بچیں گے، ان معاہدوں کو مت توڑو. کیوں؟ انما عند اللہ ہوا خیر لکم، اللہ نے تمہارے لیے جو اپنے پاس مزے مزے کی چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں وہ تمہارے لیے اس دنیا سے بہت بہتر ہے، وہاں سب کچھ مل جائے گا. یہاں دنیا کی عورت سے اپنے آپ کو حرام طریقے سے بچاؤ، حرام عورت سے بچاؤ اپنے آپ کو، وہاں تمہیں جنت کی حور ملے گی. اور یہاں نظر کی حفاظت کرو، وہاں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہونے کا سارا سامان موجود ہے اللہ کے ہاں. فرمائے ما عند اللہ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے ختم. اگر یہ بہت مزے کا بھی ہو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. بڑھاپے میں کوئی زنا کرتا ہے کیا؟ ہے بھائی، تھوڑی سی عمر ڈھلکے گی تو یہ حسینائیں خود بخود چھوڑ چھاڑ کے آپ کو بھاگ جائیں گی، اور اس حسینہ کی عمر بھی تھوڑی سی ڈھلک جائے آپ بھی چھوڑ دیں گے اس کو. جو آج محبت کے دعوے ہو رہے ہیں نا کہ تمہارے بغیر نیند نہیں آتی، چاند ستارے تمہارے لیے توڑ کے لے آؤں میں، اور تم بتاؤ خودکشی کرنا ہے تو وہ بتاؤ میں کنویں میں چھلانگ لگا لیتا ہوں، یہ صرف اس ڈسٹیمپر کی وجہ سے جو تھوڑا سا اس کے چہرے پہ ہوا ہوا ہے. جہاں یہ ڈسٹیمپر تھوڑا سا خراب ہونا شروع ہوا، چہرے پہ جھریاں آئیں، 50 روپے کا بیلنس نہیں ڈال کے دے گا، آسمان کے تارے توڑنا تو دور کی بات. حقیقی محبت صرف اپنی ماں سے ہوتی ہے، انسان کو ماں سے حقیقی محبت انسان کو صرف اپنے باپ سے ہوتی ہے. ماں کے چہرے پہ جتنی زیادہ سلوٹیں آئیں اتنی ہی اچھی لگتی ہے ماں، جتنی سلوٹیں آئیں ماں کے چہرہ، جتنا اس کی جوانی ختم ہوتی جائے گی، بڑھاپا آئے گا، جتنے دانت اس کے گرتے جائیں گے اتنی ہی اچھی لگنا شروع ہوتی ہے. باپ جتنا بوڑھا ہو اتنا اچھا لگتا ہے. تو میرے بھائی یہ حقیقی محبت، اللہ ان سے محبت کا حکم دیتا ہے، یہ ہے تمہارا باپ، یہ ہے تمہاری ماں، یہ تمہاری بہن، یہ تمہارا بھائی، اور یہ تمہاری بیوی. معراج کی رات پہ نبی نے دیکھا کہ کچھ لوگ خوشبودار گوشت چھوڑ کر مردار بدبو والا گوشت کھا رہے ہیں، سڑا ہوا گوشت، کیڑے پڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ اتنا بہترین خوشبودار گوشت موجود ہے مگر یہ کیڑوں والا سڑا ہوا کھا رہے ہیں. فرمائے یہ اس امت کے شادی شدہ ہیں جن کے گھر میں حلال بیویاں موجود تھیں مگر وہ حلال چھوڑ کر طوائفوں کے پاس جا کے منہ کالا کرتے تھے. آج اللہ نے بتا دیا کہ تو یہ سڑا ہوا گوشت کھا رہا تھا، اللہ نے کر کے دکھایا ان کو کہ تو کیا کھا رہا تھا دنیا میں. میں بار بار کہتا ہوں کسی نوجوان کے لیے ایک شادی کافی نہیں ہے، اللہ نے اس کو 4 کی اجازت دی ہے. یہ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ زنا بند کرو، شادیوں کا دروازہ کھولو. معاشرہ تمہیں کہے گا دوسری حرام تیسری غلط، خدا تمہیں کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہے، تم شادی کر لو. میرے پاس کئی نوجوان آئے ہیں جو کسی لڑکی سے زنا کے قریب پہنچ چکے تھے، میرا بیان سنا تو دعوت دے دی، بھائی نکاح کر لو، زنا نہیں کریں گے، دوسرا نکاح کر لو ہم سے. پھر مجھے بتانے کے لیے آئے، اپنی بیوی کو میرے گھر لے کر آئے کہ حضرت یہ میری دوسری بیوی ہے، اگر آپ کا بیان نہ سنتا تو یہ زانیہ ہوتی، میں بھی زانی ہوتا، آپ کے بیان کی برکت سے اللہ نے مجھے شادی کی توفیق عطا فرمائی، عزت سے ایک پورشن لے کے کرائے پر لے کر اس کو دیا ہوا ہے، اس سے میری اولاد ہونے والی ہے، وہ بھی حلال کی اولاد، اور وہ بھی نیک صالح اولاد، دعا کرے اللہ اس کو نیک صالح بنا دے. تو میرے بھائی شادی کرنا پیغمبروں کی سنت ہے اور زنا کرنا یہ کافروں کی غیر مسلموں کا طریقہ ہے. تو نکاح والا راستہ اختیار کرو، پاکیزہ راستہ، زنا، بدکاری، لڑکیوں سے موبائل پہ گھنٹوں گھنٹوں باتیں، ان راستوں کو چھوڑ دو، ان میں گندگی ہے، نحوست ہے۔ مجھے بتاؤ ایک بات کہ نکاح سے پاکیزگی آتی ہے یا زنا سے آتی ہے؟ نور کس کے چہرے پر ہوتا ہے؟ آپ دیکھ لو، ایک آدمی شادی کرتا ہے، دو دن بعد اس کے چہرے پہ کیسا نور ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا دلہا دلہن کے چہرے پہ نور ہے، اور ایک طوائف خانے سے باہر نکل رہا ہو اس کے چہرے پہ پھٹکار دیکھو۔ ممکن ہے آپ کے، ہمیں تو کوئی پھٹکار نظر نہیں آتی۔ میرے بھائی، یہ پھٹکار اس کو نظر آتی ہے جس نے نور بھی دیکھا ہو۔ بھنگی کو اگر کہیں بدبو نہیں آ رہی، اس لیے کہ وہ عادی ہو چکا ہے بدبو کا۔ ہم بھنگی بن چکے ہیں، ہم بدبو کے عادی ہو چکے ہیں، ہمیں خوشبو اور بدبو میں فرق نہیں ہوتا۔ ورنہ زنا کرنے والے کے چہرے پہ پھٹکار، اس کے دل میں بے سکونی، گندا عمل، پلید عمل، ننگا کر کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس مرد نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا، ان دونوں کو ننگا کر کے اللہ آگ میں ایک ساتھ جلائے گا۔ ننگا کرے گا کہ یہاں کر کے دکھاؤ تم، یہی ننگے پن میں ایک دوسرے کو دیکھو، شرمگاہ کو دیکھو، اور اس آگ میں جلو تم۔ تو بھائی، خدا کے لیے اپنی جان پہ رحم کرو۔ آج رمضان کا آخری دن ہے، توبہ کر لو اللہ سے، توبہ۔ جس نے زنا کیا وہ اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کر لے کہ اے اللہ، آج کے بعد یہ گناہ، آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا، اللہ معافی کرے گا، اس کی رحمت ہے بہت بڑی، معاف کرے گا۔ وہ جس وقت پلٹ گئے، پلٹ گئے، اللہ نہیں کہے گا کہ اب کیوں آ رہا ہے، اب کیوں آ رہا ہے، مزے تو اڑا لیے تو نے۔ لیکن یاد رکھو، موت کا وقت آ گیا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہے، بند۔ توبہ کرتے ہیں بھائی، نہیں کرتے؟ میں سب سے پہلے توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے بچنے کی توفیق دے، آپ توبہ کریں، اللہ آپ کو بچنے کی توفیق دے، اور اس رمضان کو ہمارے حق میں حقیقی رحمت بنا دے، ہمارے حق میں حقیقی رحمت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔